بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم اور ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص بوتراز اسکاؤٹ کا اور دوسرے اسکاؤٹس کا جو کہ بھرپور تعاون کرتے ہیں اور جنہوں اس کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں شکر گزار ہوں تاؤن ناظم اور نائب ناظم کا, جن کا اتنا بڑا اخبار اتنا قدیم, کیا اس کے رپورٹر کہاں چلے گئے؟ تو سیاح کے پرسن کہاں چلے گئے؟ وہ تو بڑے بانگ بدول دعوے کرتے ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے
ہمارے ساتھ تعاون کیا بر دیگر درود بھیجے گا محمد والے ماما کا. اعوذ باللہ الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. کرام, آج کے دن کے احترام میں, آج کے دن کے غم کے لیے شاید یہی کہہ دینا کافی ہے کہ آج 21 رمضان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن. ہر مجلس میں غم کے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی صاحب عزا ہوتا ہے جس کی خدمت میں تسلیت پیش کرنی ہوتی ہے. آج کے دن کے لیے احساس کرتا ہوں کہ کتنی ہستیاں ہیں جن کے حضور تسلیت کا پیغام بھیجنا چاہیے. ایک طرف سے رسول خدا جن کی دامن پرورش میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی, صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین کی زندگی ان کے دفاع کے لیے. دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ دخت رسول خدا سیدہ کونین اس مجلس کی صاحب اذان ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شبر و شبیر صاحب اذان ہیں اس مجلس کے. اس کے بعد دل میں احساس ہوتا ہے کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اذان اس مجلس کے. اور آخر میں دل یہ کہتا ہے کہ شاید سب سے بڑے صاحب اعظم خود وقت کے امام ہیں جو صاحب اعظم ہیں. ہم اور آپ میں معنوی طاقت نہیں ہے کہ ہم امام کے وجود مقدس کو احساس کر سکیں. ہمیں نہیں معلوم اس وقت امام کی نظر لطف کس جگہ کے اوپر زیادہ ہوگی, لیکن اپنے دل سے اپنے امام سے التجا کروں گا کہ مولا ایک لطف و کرم اس مجمع کے اوپر ارشاد فرما لیجئے. یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, یہ آپ کی جد امجد کی شان میں یہاں پر آئے ہیں, ان کو کوئی لے کر نہیں آیا ہے, یہ خود سے یہاں پر آتے ہیں آپ کی جد امجد کا مرثیہ کرنے کے لیے, آپ کی جد امجد کی شان کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے. گویا خدا نے متعال کا ایک حکم ہے جو نسلوں سے جاری اور ساری ہے. خدا نے متعال نے گویا ایک وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انسانیت کے ہر مرحلے میں جاری اور ساری فرما دے گا. لہذا ہم اور آپ صرف نہیں ہیں جو رسول خدا کے بعد ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منور ہوئے. جب آپ جا کر گزشتہ انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اگر توبہ کرنے لگتے ہیں تو سیدہ کے نام کا سہارا لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی کے اندر تلاطم احساس کرتے ہیں, پروردگار عالم سے توسل کرتے ہیں تو پنجتن کے اسامی گرامی سے منور ہو جاتے ہیں. وہ قرآن مجید نے یہ چاہ لیا ہے, اور آپ کا یہاں ہونا, ہمارا اور آپ کا یہاں پر ہونا خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے. جو نہ بھی جاننے جائے والے ہوں وہ جان لیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر اور روایات کے اندر مکمل تفصیل سے موجود ہے کہ اہل کتاب ختم مرتبہ کی تشریف آوری سے پہلے ختم مرتبہ سے آگاہ تھے. قرآن کریم نے مفہوماً ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب رسول خدا کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے تھے. اگر اہل کتاب رسول خدا سے واقف تھے تو یقیناً وسیع رسول خدا سے بھی واقف تھے. اہل کتاب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جب بھی نبی خدا تشریف لاتے ہیں کوئی نہ کوئی وسیع ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اللہ کی سنت کو دیکھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو پروردگار عالم کے اذن سے, پروردگار عالم کے حکم سے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وسیع اور جانشین بن کر سامنے آئے. اہل کتاب جانتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے وسیع بن کر حضرت شمعون تشریف لے کر آئے تھے. بخوبی اہل کتاب جانتے تھے کہ آخر الزمان میں جب سرور کائنات تشریف لائیں گے تو کوئی نہ کوئی وسیع بن کر ان کے ساتھ آئیں گے. اور خدا متعال نے امیر المومنین کے ذکر کو بلند کیا. محجۃ البیضاء میں فیض کاشانی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ خدا متعال نے کس طریقے سے امیر المومنین کے ذکر کو گزشتہ اقوام کے اندر جاری و ساری کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فیض کاشانی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین جنگ صفین سے گویا واپس تشریف لا رہے ہیں. ایک موقع پر لشکر کے ہمراہ ایک صحرا سے گزرتے ہوئے ساتھ چلنے والے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا پانی کی شدید کمی ہے, پانی کی کمی کا سامنا ہے, اس کا کیا علاج کیا جائے. امیر المومنین ایک جگہ پر اشارہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں پانی حاصل ہوگا. لقد الصحراء میں لوگوں کی نظریں تعجب سے رہ جاتی ہیں کہ امیر المومنین اس صحرا کے اندر پانی کیسے برآمد ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اسے کھودو. صحرا میں پانی کے لیے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں, اسے کھودنا شروع کرتے ہیں, اچانک ایک راہب وہاں پہنچ جاتا ہے. راہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو. بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کی تلاش ہے, اس صحرا میں پانی تلاش کر رہے ہیں. کہتا ہے یہاں پانی نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے, میں دسوں سال سے یہاں پر موجود ہوں, مجھ سے پچھلی نسل میں میرا استاد یہاں پر موجود تھا، اس سے پچھلی نسل میں اس کا استاد یہاں پر موجود تھا، یہاں پانی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ امام کے چاہنے والے اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، امیر المومنین نے حکم فرمایا کہ پانی یہیں پر ہے۔ کھودنا شروع کرتے ہیں، کھودتے کھودتے ایک چٹان تک پہنچ جاتے ہیں، ایک بہت بڑے پتھر تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس پتھر کو اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے۔ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ کے حکم سے کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے اس پتھر تک پہنچ گئے ہیں، یہ اتنا بڑا ٹکڑا ہے کہ اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، اب مزید حکم کیا ہے؟ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، اسی دست مبارک سے جیسے در خیبر کو اکھاڑا تھا اس چٹان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور نیچے سے پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ پانی کا فوارہ جاری ہوتا ہے، راہب نزدیک آتا ہے، پانی کا فوارہ جاری ہوتا ہے، راہب امیر المومنین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، اللہ کے آخری نبی کا وصی ہوں۔ کہتا ہے میں، میرا استاد، اس کا استاد، کئی نسلوں سے گزشتہ کتابوں کی بشارت کے تحت یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں حکم تھا کہ جو یہاں سے اس پتھر کو اٹھا کر پانی جاری کرے گا وہ اللہ کا وصی ہوگا، اس سے کم پر کوئی یہ کام نہیں کر پائے گا۔ امیر المومنین ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں خدایا تیرا شکر، تو نے علی کا ذکر گزشتہ قوموں میں جاری و ساری کر دیا۔ الحمدللہ امیر المومنین کا ذکر جاری و ساری۔ اس کے بعد امیر المومنین پانی سے استفادہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اس چٹان کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جب فرزند علی تشریف لائیں گے تو دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کی شناخت کے لیے نشانیاں پہلے سے موجود ہوں گی، جگہ جگہ ان کی پہچان کروانے کے لیے نشانیاں موجود ہوں گی، اور نہیں معلوم اب وقت کتنا نزدیک ہو جب ان کے وہ فرزند تشریف لائیں، اس دنیا کو اپنے وجود مبارک سے منور فرمائیں، وقت کے امام کے حضور اپنی عقیدت اور احترام کا پیغام بھیجنے کے لیے بواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین کی اس عظمت کو دیکھنے کے باوجود تعجب ہے ان دشمنوں کے اوپر جنہوں نے امیر المومنین کی ذات مقدس سے ٹکرانے کی کوشش کی، اور اگر کچھ احمق وہ تھے جو ختم مرتبت کی حیات طیبہ کے بعد امیر المومنین کے وجود سے ٹکرائے، تو مجھے انتہائی تعجب ہوتا ہے ان کم عقلوں پر جو آج کے دور میں امیر المومنین کے وجود مقدس سے ٹکرا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے ممکن ہے کوئی اتنا دیوانہ ہو جس کو امیر المومنین کے وجود کی شناخت حاصل نہ ہوئی ہو، معرفت حاصل نہ ہوئی ہو، اور اس نے سوچا ہو کہ شاید چند افراد کو شہید کر کے، چند مصنوعی روایتوں کو گڑھ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو سختیوں کا نشانہ بنا کر امیر المومنین کے وجود مقدس کو کم کیا جا سکے، ممکن ہے 1400 سال پہلے کسی کے ذہن میں رہا ہو ایسا۔ تو انہوں نے بھرپور کوشش کی، اصحاب امیر المومنین کو سختیوں کا نشانہ بنایا، مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے سر نیزوں کے اوپر لگا لگا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے بھیجے جاتے رہے، جرم بیان فضائل امیر المومنین کے اندر
سرکاری حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ جو بھی امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرے اس کے گھر کو اسی کے اوپر گرا دیا جائے اور اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے. 60 سال تک 41 ہجرہ سے لے کر 98 ہجرہ تک امیر المومنین کی شان میں ہر ممبر اور ہر محراب سے سب و شتم کیا گیا. اس زمانے کے لوگ احمق تھے جو ان کاموں کو انجام دے رہے تھے. ان تمام کاموں کو کر لینے کے بعد آج ان جیسوں سے اور ان کے ماننے والوں سے دل چاہتا ہے کہ یہاں آ کر اس مجمع کو دیکھیں, یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کے جذبات کو دیکھیے. اگر یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں, اگر یہ لوگ امیر المومنین کی شان میں کچھ کہتے ہیں یا کچھ سننا چاہتے ہیں, یہ صرف اپنی زبان سے نعرے نہیں لگا رہے ہیں, یہ صرف اپنے گلے سے نعرے نہیں لگا رہے ہیں, یہ دل کی گہرائیوں سے امیر المومنین کی عزت اور احترام کے اندر شعار بلند کر رہے ہیں.
علی کا شان حرکت سے نہیں ہرگز زدا ہوں گا, بیا ہر جا بجا توڑے دیا راتی پیا ہوں گا. بابا بٹرے دادا جا ہے جو راہ اللہ پہ کام آئے, کٹا سر دین بچوائے دٹھا جس دم فنا ہوں گا. علی کا شان حرکت سے نہیں ہرگز زدا ہوں گا, ہر جا بجا توڑے جیا راتی پیا ہوں گا. حلالی تے حرامی دا حرامی دا علی کو لو پتا ہوں گا. علی کا شان خلقت سے نہیں ہر جگ زدا ہوں گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا
مولا. ان دشمنوں کو جنہوں نے گزشتہ زمانے میں امیر المومنین کی ذات مقدس کے خلاف سازشیں کی, میں نے عرض کیا کم عقل تھے, لیکن آج کے دشمن سے مجھے تعجب ہوتا ہے. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی استقامت کو ناپنے کے لیے امیر المومنین کی محبت کی شان میں جو دی گئی قربانیاں ہیں ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کم پڑ رہی ہیں؟ آپ آج کی دنیا کے اوپر توجہ فرمائیے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ گزشتہ 30 سال کے اندر جو کچھ اس دنیا کے اندر پیش آیا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان اور منزلت کو پہچاننے کے لیے خدا نے متعال کا معجزہ ہے. سن 2003 سے اب تک صرف عراق کے اندر 6 لاکھ انسانوں کی جانیں جا چکی ہیں. حجاج بن یوسف نے اپنے دور کے اندر اتنی کم مدت پہ اتنا ظلم نہیں ڈھایا تھا جتنا آج کے دور میں عراق کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے سختی سے گزرے ہیں. اس سے پہلے صدام کے دور میں لگ بھگ 30 سال تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کربلا پہنچنے سے روکا جاتا رہتا تھا. آپ جانتے ہیں اہل عراق کی رسم ہے, وہ ہر بڑی تاریخ کے موقع پر کربلا پہنچا کرتے ہیں. آج اس وقت جب آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, عراق میں دسیوں لاکھ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر باپیادہ گرمیوں کی سختیوں میں دشمنوں کے خطرات کے باوجود کربلا کی سرزمین کی طرف گامزان ہیں اور نجف اشرف کی سرزمین کی طرف. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ دشمن کوئی سر نظر نہیں آتا. اس صدام نے 30 سال تک لوگوں کو کربلا کی سرزمین تک پہنچنے سے روکا. مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا. ہزاروں لاکھوں لوگ گمنامی کے عالم میں جیلوں کے اندر شدید ترین شکنجوں میں شہید کیے جاتے رہے, اور جب 25 سال کے بعد اہل بیت کے چاہنے والے کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو ایک نعرہ انہوں نے سب سے زیادہ لگایا. انہوں نے کہا, دیکھ صدام تو مر گیا اور حسین زندہ ہے.
عراق کے عراق کے جوانوں نے، عراق کے عوام نے اپنی استقامت کو ثابت کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں اپنی جرأت اور اپنی بہادری کو ثابت کیا۔ میں ان دشمنوں سے کہوں گا کہ جو آج بھی امیر المومنین کے نام سے لڑنا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب ان اسکالرز اور نام نہاد ڈاکٹرز پر ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جن کے نام کے سامنے ڈگریز لگی ہوئی ہیں، اور ان ڈگریز کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنے دل کے اندر جو موجود بغض ہے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن بدبختوں نے یہ جعلی احادیث گڑی ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ یہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں، 40 ہجرہ میں امیر شام کا شروع کیا ہوا جعلی حدیثیں گڑنے کا کارخانہ 60 سال تک امیر المومنین کے خلاف جعلی احادیث گڑتا رہا تھا۔ یہ ان جعلی احادیث گڑنے والوں کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کی قبروں کے مٹ جانے کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اگر ان کے کانوں میں طاقت ہوتی تو جہنم میں ان کے جلنے کی آوازوں کو بھی سن لیتے۔ اس کے باوجود آتے ہیں ان جعلی احادیث کو بیان کر کے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان مصنوعی اسکالر سے کہوں گا، تم نے ٹی وی جیسے میڈیا کو استعمال کر کے اپنے بغض کا اظہار کر لیا، تم جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے، کاش تمہیں خدا یہ سعادت دے دیتا کہ تم ایک منٹ کے لیے یہاں پر آ جاتے اور جو کچھ تم نے بغض کا اظہار کیا اس کے مقابلے میں ان چاہنے والوں کی نعرہ حیدری کی آواز کو سن لیتے۔ آ کر دیکھو، اب میرے بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ ان تک آواز سناؤں، لہذا ممکن ہے کوئی یہاں سے نعرہ حیدری لگائے اور پیچھے تک والے کو آواز نہ آئے اور نعرے کی ایک گونج بلند نہ ہو سکے، لہذا میں اس خدمت کو خود انجام دینا چاہوں گا۔ میں نعرہ حیدری لگاؤں گا، جہاں کہیں جو کوئی بھی علی کا چاہنے والا موجود ہے اپنی دل کی گہرائیوں سے امیر المومنین کا نام بلند کر دے، نعرہ حیدری۔ اے اسکالرز آ کر دیکھو، اے دشمنوں آ کر دیکھو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور اگر تمہارے عقلوں میں ابھی بھی نعرہ حیدری کی طاقت نہیں آئی ہے تو تھوڑا صبر کر لو، فرزند زہرا کو آ جانے دو۔ منتقم خون کربلا، منتقم خون حسین کو آ جانے دو، اور اس کے بعد تم اپنا انجام دیکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک دشمن ہے امیر المومنین کے جو انہوں نے قلم کے ذریعے سے بغض کا اظہار کیا ہے۔
حضرت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات،
صلی علی محمد۔
پروردگار عالم نے ارادہ کیا، پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور کو منور کرے، انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے امیر المومنین سے دشمنی کی، حکم نامے جاری کیے، جعلی احادیث گڑھنے کے کارخانے لگائے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے عمر بن عبد العزیز جیسے اموی خلیفہ کو بھیجا۔ عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ وہ اموی خلیفہ ہے جس کے بچپن میں اسے دیکھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جب مرے گا تو دنیا والے اس پر روئیں گے، آسمان والے اس پر نفرین کر رہے ہوں گے۔ اس نے دو بڑے کام انجام دیے، چونکہ غاصب حق اہل بیت تھا لہذا آسمان والوں نے نفرین کی, لیکن دو بڑے کام اس نے انجام دیے. ایک, اس نے فدق کا باغ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پلٹا دیا. دوسرا, سب و شتم جو امیر المومنین کے لیے جاری کیا گیا تھا امیر شام کے دور سے, عمر بن عبدالعزیز نے اس سب و شتم کا خاتمہ کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کیوں یہ کام کر سکا؟ مجھے تعجب ہے ان اسکالرز کے اوپر. عمر بن عبدالعزیز چند باتیں دیکھتا ہے, اس کو اتنی بصیرت مل جاتی ہے کہ اس کے اجداد نے غلط کیا. عمر بن عبدالعزیز کا استاد, اسے قرآن پڑھانے والا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا, تقیہ کی حالت میں اسے قرآن پڑھاتا تھا. جب عمر بن عبدالعزیز نے سب و شتم ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس مظلوم استاد کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا. یہ استاد ایک موقع پر بیٹھا ہوا تھا اور عمر بن عبدالعزیز کو پڑھا رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا چچا وہاں پر آتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے, کہتا ہے اگر کپڑے پر مچھر کا خون لگا ہو تو نماز ہو سکتی ہے؟ یہ اہل بیت کا چاہنے والا استاد کچھ جواب دے کر اس کو روانہ کرتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز سے کہتا ہے, تم بنی امیہ کے دامن پر خون حسین لگا ہوا ہے اور تم مچھر کے خون کی بات کر رہے ہو. تمہارے دامن پر خون حسین لگا ہوا ہے. کیا آج کے اسکالر کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے ان نام نہاد لوگوں کے خلاف؟ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا بتانے کی ضرورت ہے ان کی ترکیبیں کارگر نہیں ہوں گی. اور ایک اور دشمن بھی ہیں, ایک وہ دشمن ہے جنہوں نے ہتھیار ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. اذان محترم, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے ہم نے استفادہ کیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نہ جاننے والوں تک تفسیر قرآن کریم کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ اور میں امیر المومنین کی اس سیرت پر عمل پیرا ہوتے, مجھے شبہ ہے کہ اس کے بعد اتنی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہوتا. آج لاکھوں کروڑوں اہل بیت کے چاہنے والے اپنی مظلومیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. سیرت امیر المومنین کو دیکھیے. ایک سیرت ایسی ہے جو تمام معصومین علیہ السلام کے اندر مشترک سیرت ہے. تمام معصومین علیہ السلام کی مشترک سیرت یہ ہے کہ وہ راتوں کو نکلا کرتے تھے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں تک کھانا پہنچانے کا بندوبست کیا کرتے تھے. اس سیرت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. بخلا اگر میں اور آپ امیر المومنین کی اس سیرت پر عمل پیرا ہو جاتے, اگر میں نے اور آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس سیرت کو لے لیا ہوتا تو کروڑوں دشمنوں کو ہم اور آپ خود بخود اس سیرت کے ذریعے سے خاموش کر دیتے. توجہ فرمائیے سیرت امیر المومنین کے اندر. ایک راوی کہتا ہے, شدت کی گرمی ہے, زہر کا وقت ختم ہوا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین ایک گلی کے اندر تنہا گزر رہے ہیں. نزدیک آتا ہے, کہتا ہے مولا اتنی شدت کی گرمی میں جبکہ ان گلیوں کے اندر کوئی موجود نہیں ہے, آپ یہاں پہ کیوں تشریف فرمائیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں, چونکہ کوئی نہیں ہے میں چاہتا ہوں علی ہو سب کی نصرت کرنے کے لیے, علی ہو نصرت کرنے کے لیے. ہمیں اور آپ کو اس سیرت دیکھ لینی چاہیے تھی. ہم نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہے مولا امیر المومنین ہر رات کھانے پینے کے سامان کو بوری میں جمع کر کے اپنے کندھے پر لاد کر غریبوں, مسکینوں اور بیواؤں تک پہنچایا کرتے تھے. اس ذمہ داری کو ہم نے کیوں نہیں ادا کر لیا؟ اگر ہم ادا کر دیتے تو نہیں معلوم لاکھوں ایسے دشمن تھے جو ہمارے بارے میں غلط فہمی سے دوچار ہو گئے ہیں اس وقت, ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی, ہم ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر لیتے. اگر سیرت امیر المومنین کے اوپر چل رہے ہوں تو ان دشمنوں کے منہ کو خود بخود بند کیا جا سکتا تھا. البتہ کچھ پھر بھی یقیناً ایسے ہوتے کہ جو کسی بھی عذاب الہی کے تحت علی کی دشمنی سے دستبردار نہ ہوتے لیکن ان سے سروکار نہیں تھا. اور اگر آپ امیر المومنین کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں اور خاص کر آج کے دور میں جب سینکڑوں بچے صرف پارا چنار کے اندر شہیدوں کے یتیم موجود ہیں, سینکڑوں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یتیم موجود ہیں, تو یتیموں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی سیرت کو ملاحظہ فرمائیے. کتنی ہی روایات موجود ہیں. ایک شخص روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا, میں نے ایک بچی کو دیکھا جو ایک اور بچی سے کسی چیز پر وعدہ کر رہی تھی. جب وعدہ کرنے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے وصی رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حق مقدس کی قسم میں اس کام کو پورا کروں گا. یہ آدمی تعجب کرتا ہے, کہتا ہے بچی اتنی کم سن ہے اور امیر المومنین کی عظمت کو اس طرح سے پہچانتی ہے. نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کس طرح امیر المومنین کی عظمت کو پہچانا. بچی گریہ کرتی ہے, کہتی ہے میں کیوں نہ پہچانتی, میں اور میری ماں, میں یتیم اور میری ماں بیوہ صفین کے شہید کی یادگار ہیں. ہم دونوں قسمہ پرسی کے عالم میں تھے, فخر و فاقہ سے گزر رہے تھے. یہ کہتی ہے بچی کہ مجھے چیچک کی بیماری ہوئی, میں نابینا ہو گئی, اس عالم میں ایک دن علی ابن ابی طالب ہمارے گھر میں تشریف لائے. کہتی ہے وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے, کہتی ہے سب سے پہلے امیر المومنین نے مجھے دیکھ کر گریہ کیا. اس کے بعد کہتی ہے کہ امیر المومنین نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا جس سے میری بیماری ختم ہو گئی, میری آنکھوں کی بینائی بحال ہو گئی, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, گویا اس قسم کا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے خدا تو جانتا ہے جتنا علی کا دل یتیم کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے دکھی نہیں ہوتا. یہ امیر المومنین کی سیرت ہے. آج میں اور آپ امیر المومنین کی شہادت کے غم میں یہاں موجود ہیں. کاش میں اور آپ کوفہ کی گلیوں میں ہوتے. اگر میں اور آپ کوفہ میں ہوتے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کے اطراف میں موجود یتیموں کی آوازوں کو سن لیتے. وہ یتیم جو امیر المومنین کی شہادت پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اگر آپ امیر المومنین کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ لمحے کے لیے ام کلثوم کے گھر کو تصور فرمائیے. اس لمحے کو سوچ دیجئے جب امیر المومنین ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرمائیں, افطار کے لیے دودھ روٹی اور نمک رکھی گئی ہے, اور مولا امیر المومنین ام کلثوم سے کہتے ہیں کہ بیٹا ام کلثوم ان دو میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو. علی نے کبھی دو سالن سے افطار نہیں کیا ہے, نمک اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, فرماتے ہیں نہیں, یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ. میں علی چاہتا ہوں کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچوں تو خالی شکم پہنچوں. بی بی ام کلثوم کی روایات کو ملاحظہ فرمائیے. آپ امیر المومنین کی تڑپ کو دیکھیں گے. بی بی ام کلثوم کہتی ہیں امیر المومنین ساری رات بار بار آسمان کے نیچے جاتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے, یہی وہ رات ہے. امیر المومنین کی حالت ہے, فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے. جب بی بی ام کلثوم پوچھتی ہیں بابا یہ کون سی رات ہے, تو فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے جب میری داڑھی نے میرے خون سے خضاب ہونا ہے. بخدا یہی وہ رات ہے. علی کے چاہنے والوں, مولا علی کی روانگی کا وقت ہے. بی بی ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرما ہے, عبادات کے اندر مشغول ہیں, ایک موقع پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں. بی بی ام کلثوم پریشان ہیں, مضطرب ہیں, جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرغابیاں امیر المومنین کے سامنے آ رہی ہیں, بے زبان جانور امیر المومنین کا راستہ روک رہے ہیں. امیر المومنین ان بے زبان جانوروں کو تسلی دیتے ہیں, ام کلثوم سے کہتے ہیں بیٹا ان غریب ان بے زبان جانوروں کا خیال کرنا, اور اگر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو چھوڑ دینا, ان کو روئے زمین پر چھوڑ دینا. میں کہوں گا مولا آپ کی شان عجیب شان ہے, مقتل کی طرف جا رہے ہیں اور بے زبان جانوروں کی سوچ رہے ہیں. درو دیوار علی کے غم میں گریا ہیں, مولا علی مسجد کوفہ کی طرف رواں ہیں. ایک موقع پر مسجد کوفہ میں پہنچتے ہیں, ایک اذان کی آواز آتی ہے, اور یہ امیر المومنین کی اذان کی شان تھی کہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے تو کوفہ کے گھر گھر میں امیر المومنین کی اذان آ جایا کرتی تھی. امیر المومنین اذان دیتے ہیں, ابن ملجم کو سوتا ہوا پاتے ہیں, اس لعین کو پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لعین اب کھڑا ہو جا, جو تُو نے کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کر گزر. امیر المومنین محراب میں تشریف لاتے ہیں. یہ امیر المومنین کون ہے؟ یہ وہ امیر المومنین ہے جو دنیا بھر سے دکھی دل لیے بیٹھا ہے, جو مظلومیت کو لیے بیٹھا ہے. اگر مولا امیر المومنین کی مظلومیت کو دیکھنا ہے, ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک موقع پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے درمیان گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کہتا ہے بتاؤ دنیا میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے, مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے. ایک کہتا ہے وہ مشکل لمحہ ہو جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے وہ مشکل لمحہ ہے جب تمہارا دشمن تمہارے سر پر ہے. امیر المومنین برابر سے گزرتے ہیں, امیر المومنین کو دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں علی آئیے یہ بتائیے کہ دنیا میں سخت ترین لمحہ کون سا ہے. اے سیدہ کے چاہنے والوں, مولا امیر المومنین ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں سخت وقت وہ ہے تمہاری زوجہ کو مارا جائے اور تم کچھ نہ کر سکو. پر بات سخت وقت وہ ہے جب زوجہ کو مارا جائے تم کچھ نہ کر سکو. اب اس جملے کو بڑھا لیجئے, سخت وقت وہ ہے جب سیدہ کو اور علی کچھ نہ کر سکے. سخت وقت وہ ہے جب گھر کا دروازہ جل رہا ہے اور فضا مجھے دھاملوں کی آواز آ رہی ہے اور علی کچھ نہ کر سکے. یہ علی کی مظلومیت ہے. اور میں ابھی بھی مولا امیر المومنین سے کہوں گا, مولا آپ کے جملے میں عرض کروں, سخت وقت وہ ہے جب گلے میں رسی باندھ کر مدینے میں گدی اٹھا جائے. حیدر کرار کی مظلومیت دیکھنی ہے تو حیدر کرار کی مظلومیت میدان جنگ میں نہ دیکھو, در و دیوار کے درمیان دیکھو, مدینے کی گلیوں کے اندر دیکھو. آج امیر المومنین کوفہ کے محراب میں تشریف فرمائے, وہ دونوں لائن کھڑے ہوئے ہیں. ایک وار ہوتا ہے محراب کے دروازے سے ٹکراتا ہے اور اب ایک اور وار ہوا اور پھر دو ندائیں آئیں, ایک ندا زمین سے ایک ندا آسمان سے. زمینی ندا نے کہا فزتو برب الکعبہ, آسمانی ندا تحدبت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے, وصی خدا مارے گئے, علی مرتضی شہید کر دیے گئے. بس علماء آیا, ابن ملجم کو لایا گیا, مولا کے سامنے لایا گیا, مولا نے امام حسن سے سفارش کی, کہا بیٹا اس دشمن کا خیال رکھنا, جب تک میں علی نہ جاؤں اس کو کچھ نہ کہنا. مولا نے دشمن کو چھڑوا دیا. اس کے بعد اب گھر کی طرف جانے کا لمحہ آیا. امیر المومنین کے اصحاب ساتھ ہیں, امیر المومنین کے فرزند ساتھ ہیں. مولا گھر کے نزدیک پہنچے, ایک موقع پر اپنے اصحاب سے کہا, اے اصحاب با وفا اب یہاں سے دور چلے جاؤ, اب علی اکیلا جائے گا. سوال ہوا, مولا اب ہم کیوں چلے جائیں؟ فرمایا, دیکھتے نہیں زینب ام کلثوم گریا کر رہی ہے, میں نہیں چاہتا ان کی آواز نہ محرم تک پہنچے. ایک موقع ہوا اور آگے چلے, حسن حسین سے بویا, فرمایا, اے حسن حسین اب کندھوں پہ نہ تھامو, اب مجھے پاؤں پہ کھڑا کرو. فرمایا, بابا یہ مشکل کیوں؟ فرمایا, زینب اپنے کلثوم دیکھے گی, باپ دوسروں کے کندھوں پر ہے. میں کہوں گا, مولا بس کچھ سال کے بعد ایک تلہ زینبیا ہے اور نیچے گودال مقتل کا, وہاں حسین بن علی. امیر المومنین گھر سے نزدیک ہو رہے ہیں, فاطمہ کا گھر پر مرثیہ ہے, ماتم کی فضا ہے, زینب و ام کلثوم کے گریے کی آوازیں ہیں. ایک موقع پر طبیب کو لایا گیا, طبیب آیا, اس نے اعلان کر دیا, کہا اگر شفا کی امید ہے تو دودھ پلاؤ. وہ موقع آ گیا, کوفہ کے یتیم دودھ کے کاسے لیے جب آؤ گئے, اگر علی کو دودھ سے شفا ہے تو یہ دودھ کے جام حاضر ہے. میں کہوں گا, اے کوفہ کے یتیموں, ارے تم لوگ کہاں تھے جب حسین کے یتیم یہاں سے گزرے؟ یہ دودھ کے جام تم نے حسین کے یتیموں کو کیوں نہ دے دیے جو پیاس کی حالت میں گزر گئے؟ بس وہ لمحہ آیا, علی کا جنازہ اٹھنا ہے, شان و شوکت سے اٹھنا ہے. میں آپ عزاداروں سے کہوں گا, اس جلوس کے اندر احترام سے شرکت کیجیے گا, وقت کا امام عزاداروں کے ساتھ دیکھا گیا ہے. وقت کے امام کو عزاداروں کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اب ایک جنازہ اٹھ رہا ہے, پورے کوفہ میں کوہرام بپا ہے, اب یہ کس کا جنازہ ہے؟ کوئی کہے گا یہ وصی رسول خدا کا جنازہ ہے, یہ شبر و شبیر کے والد کا جنازہ ہے. میں کہوں گا یہ اس کا جنازہ ہے جس نے اسراف کی راہ میں شمشیر چلائی, کعبے میں پیدا ہونے والا خدا کی طرف روانہ ہو گیا. علی کے جنازے
جگر میں
کے اندر واقع ہوئی, اس عظیم الشان شخصیت کی شہادت جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی, جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا, جس نے اپنی زندگی بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک ہمیشہ اسلام کی راہ میں قربان کی. وہ بچپن سے امیر المومنین رسول گرامی کے ساتھ رہنے والے, خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, میں اس طرح رسول گرامی کے ساتھ رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا ہے. اور جس موقع پر فرشتہ رسول خدا کے اوپر نازل ہوا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, تم وہ سن لیتے ہو جو میں سنتا ہوں اور تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. اس دن سے امیر المومنین رسول گرامی کے ساتھ رہنے والے کفار مکہ تعجب کے عالم میں ایک منظر دیکھا کرتے تھے کہ پورے خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں صرف تین اللہ کی وحدانیت کے سامنے سر جھکانے والے تھے, ایک رسول گرامی, دوسرا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا, اور تیسرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ امیر المومنین کی ذات جس نے ہجرت کی رات رسول گرامی کے بستر پر گزاری, کسی نے عبداللہ بن عباس کے سامنے امیر المومنین کا تذکرہ کیا, عبداللہ بن عباس نے کہا علی کے اندر وہ فضائل ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئے, علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس نے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا, یہ فضیلت کسی کو نصیب نہیں ہوئی. علی کی شخصیت وہ ہے جو بسترے رسول خدا پر شب ہجرت ہوئی, کسی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی. علی کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی کی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب شب ہجرت رسول خدا روانہ ہو رہے تھے, رسول خدا نے اپنی بیٹی, اپنی ناموس اور اپنے مال دونوں چیزیں علی کے سپرد کی اور خود مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کے اندر جب مواخات اور برادری کا رشتہ قائم ہوا تو امیر المومنین کی ذات وہ ذات گرامی تھی جس کو رسول خدا نے اپنی برادری کے لیے انتخاب فرمایا. اس کے بعد مسلسل امیر المومنین کے فضائل بیان فرماتے رہے, لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فرماتے تھے یہ کرار غیر فرار ہے, کبھی فرماتے تھے کل ایمان کو بھیج رہا ہوں, کبھی فرماتے تھے آج پورا اسلام ان کے دفاع کے ذریعے سے دفاع پائے گا. اور تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جو امیر المومنین کی ان عظمتوں کو دیکھنے کے باوجود امیر المومنین کی دشمنی کرتے رہے. امیر المومنین کی مظلومیت کے لمحات کو ملاحظہ فرمائیے. شام کے اندر امیر المومنین کی ذات کے خلاف مشہور کر دیا گیا کہ امیر المومنین مسجد میں نہیں آتے, امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب شام کے اندر یہ خبر آئی کہ امیر المومنین کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا ہے تو شامیوں نے تعجب سے ایک دوسرے کے ساتھ پوچھا کہ کیا علی مسجد بھی آتے تھے؟ تعجب نہیں ہے مسلمانوں سے کہ وہ امیر المومنین کہ جو مدینے کے صحراؤں کے اندر جا کر خدا نے متعال کے عالم میں خدا نے متعال کی یاد میں مناجات فرماتے تھے, اور ان مناجات کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ شاید امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک شخص بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سیدہ میں نے علی کو دیکھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ مدینہ کے باہر ایک صحرا میں خدا اند متعال کی یاد میں تڑپے اور اتنا تڑپے کہ ان کا جسم ساکت ہو گیا. بی بی نے فرمایا اے شخص تم نے علی پر حالت پہلی دفعہ دیکھی ہے, اور میں تم کو بتاتی ہوں کہ ہر رات میں علی پر یہ حالت کئی کئی دفعہ طاری ہوتی ہے. وہ جس کی پیدائش کعبہ میں ہوئی, جس نے قرآن کریم کا دفاع کیا, جس نے اسلام کی راہ میں شمشیر چلائی, جس نے علم کے سمندر جاری کر دیے, اور اپنی شہادت تک سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فرماتے رہے مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھ سے محروم ہو جاؤ. اور پھر پوری تاریخ بشریت کے اندر کوئی انسان ایسا نہ آ سکا جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرے. مظلومیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ مسجد جاتا تھا. آج امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر میں کہوں گا کہ امیر المومنین کی میراث ہمارے سامنے ہے. علم اور تقویٰ پرہیزگاری امیر المومنین کی میراث ہے. آج دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ علوم علی کو حاصل کرے, ان علوم کو دنیا کے دوسرے کونوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. آج اگر دنیا مصیبتوں سے گزر رہی ہے, آج اگر دنیا پریشانیوں سے گزر رہی ہے, تو اگر کوئی سمجھنے والا سمجھ سکے تو ان تمام پریشانیوں کا حل علوی راستوں کے اندر میں اثر ہے. امیر المومنین کی دی ہوئی اقتصاد, امیر المومنین کی دی ہوئی سیاست, امیر المومنین کی دی ہوئی اجتماعیات, یہ وہ علوم ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کی پریشانیوں کو حل تلاش کیا جا سکتا ہے. اور امید قوی ہے اور خدا نے متعال سے دعا ہے کہ اے پروردگار تو نے فرزند علی کی آمد کا ہم سے وعدہ کیا ہے, جلد از جلد وہ دن دیکھنا نصیب کرے جو علی ابن ابی طالب کی عظمت اور شان و شوکت کا دن ہوگا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.